अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 23 मार्च 1940 वो दिन है जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर के मंटो पार्क में अपने सालाना इजलास में करारदाद मंजूर की। ये करारदाद करारदाद पाकिस्तान कहलाती है और इसी के मुनासबत से हम 23 मार्च को हर साल उस करारदाद की याद में त्यौहार मनाते हैं, उस करारदाद की याद में छुट्टी होती है और ये पाकिस्तान का एक कौमी दिन तसव्वुर किया जाता है। उस करारदाद की बुनियाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की जद्दोजहद का आगाज़ किया, तहरीक का आगाज़ किया और 7 बरस के अंदर अंदर ये तहरीक अपनी कामयाबी तक पहुंची। आज हम गुफ्तगू करेंगे यौम पाकिस्तान और रियासत के तसव्वुर के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस करारदाद के खदोखाल क्या थे और उसमें जो नज़रिया पेश किया गया वो नज़रिया क्या था और आज पाकिस्तान में वो नज़रिया किस हद तक मौजूद है, इम्प्लीमेंटेड है और अगर नहीं है तो उसकी क्या वजूहात हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब और उसके साथ साथ हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम सवालात लेंगे इसी मुनासबत से। जावेद साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नज़रिया पाकिस्तान की हकीकत है क्या जो कि उसका जिससे तहरीक का आगाज़ हुआ।
ये आप जानते हैं कि एक ज़माना वो रहा है जिसमें ममलकतें हाकिम और महकूम के ताल्लुक से वजूद पजीर होती थी। रियासत की अगर आप इब्तदाई तारीख का मुताला करें तो ये कबाइल थे जो अपने शेख मुकरर कर लेते थे और कबीले का एक नज़म भी वजूद में आ जाता था। आप कह सकते हैं कि एक छोटे से इलाके में एक कदीम तरस की इब्तदाई रियासत कायम हो जाती थी। यही रियासतें हैं जिन्होंने आगे बढ़कर फिर मुनज़्ज़म रियासत की तरफ कदम बढ़ाया और उससे एम्पायर वजूद में आए। ये जो बड़े बड़े एम्पायर हैं जैसे सासानी सल्तनत है, जैसे रूमी सल्तनत है, बाद में अब्बासिया, बाद में उमविया सल्तनत कायम हुई, ये जितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं इनमें लोगों के साथ जो ताल्लुक़ पैदा होता था वो हाकिम और महकूम का ताल्लुक़ था और ये आम तौर पर फतुहात की बुनियाद पर कायम होती थी। यानी कोई कौम, कोई गिरोह, कोई कबीला, कोई फ़र्द वो अपनी अस्करी ताकत के ज़रिए से किसी इलाके पर या मुख्तलिफ़ अकवाम पर या मुख्तलिफ़ मुल्कों पर कब्ज़ा कर लेता था और बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम कर लेते थे। चुनाचे आप उस ज़माने की फतुहात का जब ज़िक्र पढ़ते हैं तो आप इस्कंदर का ज़िक्र पढ़ते हैं, आप और इस तरह के बहुत से फातहीन का ज़िक्र देखते हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इलाक़ों को रौंद डाला, बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम की और ये हुकूमतें ज़ाहिर है कि हाकिम और महकूम के ताल्लुक़ से कायम होती थी। इसमें जो बादशाह या हुक्मरान है या फातह है वो जिस चीज़ को कहता है कि ये कानून है वही कानून करार पा जाती थी। ये मामला बरतानवी सल्तनत तक रहा है, यानी ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। बरतानवी सल्तनत वो आखिरी सल्तनत थी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इस सल्तनत में सूरज ग़ुरूब नहीं होता और ये आपको मालूम है कि इस वक्त की दुनिया के बहुत बड़े हिस्से तक वो सल्तनत फैली हुई थी। मशरिक़ वुस्ता के बहुत से इलाकों में थी, हिंदुस्तान में थी, मशरिक़ बईद में थी, ऑस्ट्रेलिया में जा कायम हो गई, कैनेडा में कायम हो गई, अमरीका में कायम हो गई, यानी ये बहुत बड़ी सल्तनत थी दुनिया की और ये आखिरी सल्तनत थी जिसमें हाकिम और महकूम के ताल्लुक़ से लोग एक मुनज़्ज़म रियासत की सूरत में रहते थे। ये चीज़ पहली दूसरी जंग अज़ीम के बाद मुजमैल होना शुरू हुई और इस महलाल के ज़माने में दुनिया में बहुत सी फ़िक्री तब्दीलियाँ भी आईं। उनमें से दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो उस वक्त गोया एक आलमी फ़िक्र की हैसियत इख्तियार कर गई थी। उनमें से एक चीज़ ये थी कि अब हाकिम और महकूम के ताल्लुक़ के बजाय लोगों की राय से हुकूमतों को कायम होना चाहिए, वो बराबर के शहरियों की हैसियत से शरीक हों और वो अपने हुक्मरानों का इंतखाब करें। गोया जमहूरियत को एक उसूल के तौर पर तस्लीम किया जाने लगा।
ये आप फरमा रहे हैं दूसरी जंग अजीम के बाद,
पहली दूसरी जंग अजीम के ज़माने में ये चीज़ बड़ी नुमायाँ होना शुरू हो गई। उससे बहुत पहले ही, यानी जमहूरियत की तारीख तो बहुत पुरानी है, आप जानते हैं कि यूनान में भी इब्तदाई जमहूरियतें मौजूद थीं, लेकिन इस ज़माने में आकर हाकिम और महकूम के ताल्लुक़ की बजाय इस ताल्लुक़ ने ज़्यादा फ़रोग पाना शुरू हुआ और इसके साथ ही कौमी रियासत का तसव्वुर भी ज़्यादा मुस्तहकम हुआ और ये कौमी रियासत भी वतनीयत की बुनियाद पर कायम होने लगी। यानी एक इलाके में जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे मिलकर एक कौम बन जाते हैं और इस लिहाज से हक़ खुद इरादी का एक उसूल भी तस्लीम कर लिया गया। ये दो चीज़ें हैं जो पस मंज़र में रहनी चाहिए। ये पस मंज़र है जिसमें हिंदुस्तान में ये मसला सामने आ गया कि अब बरतानिया को यहाँ से रुख्सत होना है, एक अजीम सल्तनत अपने सारे साजो सामान के साथ अपने वतन रवाना होने वाली है, हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। अब हिंदुस्तान अगर आज़ाद होगा तो किस उसूल पर आज़ाद होगा? यानी एक उसूल तो ये हो सकता था कि पहले से यहाँ कोई सल्तनत कायम थी, آپ نے ان کو یہ سپرد کر دیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب ملیشیا آزاد ہوا, ملیشیا تو اس وقت خیر اس نام سے موجود ہی نہیں تھا, ملایا آزاد ہوا, تو وہاں بہت سی بادشاہتیں موجود تھیں, انہی بادشاہتوں کو اقتدار منتقل کر دیا گیا.
ٹھیک,
ہندوستان کی صورت یہ تھی کہ یہاں ایک طرف برطانوی ہند تھا جس میں انگریز براہ راست حکومت کر رہے تھے, اور دوسری طرف سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں بھی موجود تھیں. تو کوئی ایسا فارمولا کہ جس میں پورے ہندوستان کا اقتدار منتقل کیا جا سکے وہ نہیں بنایا جا سکتا تھا, اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ دنیا میں ایک فکری تبدیلی آ گئی ہے, لہٰذا اب جمہوری اصولوں کی بنیاد پر ہندوستان کا نظم منتقل ہوگا. جمہوری اصولوں پر جب نظم منتقل ہوگا تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں ہندو اکثریت میں تھے, حکومت انہی کے پاس چلی جائے گی. یہ پس منظر ہے جس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اپنی ایک تہذیب رکھتے ہیں, اپنی ایک ثقافت رکھتے ہیں, اپنا ایک علمی پس منظر رکھتے ہیں, اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں, ان کی کچھ مذہبی روایات ہیں, ان کے رہن سہن کے معاملات میں بہت سے اختلافات ہیں, وہ اپنا ایک قانونی نظام بھی رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہندوستان میں جب ہندوؤں کی اکثریت کی بنیاد پر ایک ریاست قائم ہوگی تو کس طرح محفوظ رکھی جا سکیں گی, یہ بنیادی سوال ہے جو مسلمانوں کی قیادت کے سامنے تھا. محمد علی جناح نے اس زمانے میں, جن کو ہم نے بعد میں قائد اعظم کہا, انہوں نے اپنے 14 نکات پیش کیا. آپ کو معلوم ہے کہ 14 نکات میں یہی چیزیں تھیں جن کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی تہذیب, ثقافت, روایات, رسوم, رواج, ان کا مذہب, اسی طریقے سے ان کی زبان اور بہت سی دوسری چیزیں اکثریت رون ڈالے.
ٹھیک,
ان کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے, وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں سے چھین لی جائے. یہ گویا ایک خود حفاظتی کا جذبہ ہے جس کے تحت یہ چیز لوگوں کے سامنے لائی گئی کہ کوئی معاہدہ ہونا چاہیے, یعنی کوئی سوشل کانٹیکٹ وجود میں آنا چاہیے دونوں قوموں کے درمیان, جو دو بڑی قومیں ہیں. اور اس میں سب سے پہلے یہ مقدمہ قائم کیا گیا کہ مسلمان یہاں کوئی بکھری ہوئی چھوٹی سی اقلیت نہیں ہے, کوئی مائنارٹی نہیں ہے, وہ ایک بڑی اکثریت ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر ان کی اکثریت یعنی پورے پورے علاقوں میں ہے, جیسے شمال مغربی ہندوستان میں, جس طرح مشرقی ہندوستان میں. تو ان دونوں جگہوں پر تو خاص طور پر مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت بھی تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک قوم کہی جا سکتی ہے, ایک قوم جو اپنی شناخت رکھتی ہے, جو اپنی تہذیب رکھتی ہے, جو اپنی روایات رکھتی ہے, جو اپنا مذہب رکھتی ہے, جس کے اپنے رہن سہن کے آداب ہیں, یہ صورتحال ہے جس میں قائد اعظم نے یہ کہا کہ مسلمان ہندوؤں کی اکثریت کو اپنے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہوئے برداشت نہیں کریں گے. وہ کوئی محض ایک اقلیت نہیں ہے, وہ ایک قوم ہے, اور اپنی پوری روایات اور شناخت کے ساتھ ایک قوم ہے, لہٰذا ان کے قومی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. تو پہلے مرحلے میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ اس تحفظ کا کوئی راستہ نکالا جائے. اس کے لیے بہت سے فارمولے زیر بحث آئے کہ کس طریقے سے ہندوستان کا نظم چلایا جائے گا. ان کو دونوں فریقوں سے منوانے میں کامیابی نہیں ہوئی, یعنی پے در پے ناکامیاں ہوئیں اس میں. جو باتیں مسلمانوں کی طرف سے کہی گئیں ان کو عام طور پر ہندوؤں کی قیادت نے قبول نہیں کیا. ہندوؤں کی قیادت اس وقت کانگریس کے ہاتھ میں تھی, تو کانگریس کے لیڈر بہت سی چیزوں پر تنقید بھی کرتے رہے, قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئے. پھر ایک بڑا کردار اس میں مہاتما گاندھی کی شخصیت نے بھی ادا کیا, وہ اصل میں سیاست میں مذہب کو لے آئے تھے, اور مذہب, مذہبی روایات, مذہبی تلمیحات, وہ خود بھی اپنے آپ کو مسٹر گاندھی کے بجائے مہاتما کہلوانا پسند کرتے تھے. یہ چیز بھی قائد اعظم کے لیے بہت زیادہ گریز کا باعث بنی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص اجلاس میں جب انہوں نے یہ کہا مسٹر گاندھی, اور لوگوں نے اس کے اوپر بہت ہنگامہ کیا اور یہ چاہا کہ وہ مہاتما گاندھی کہیں, لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے آئے. تو یہ صورتحال تھی جس نے ایک کشمکش پیدا کر دی. مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے, ان کو کانگریس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اب شاید اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, عملی حل یہی ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ان کا ایک قومی وطن قائم کر دیا جائے, اور اس لحاظ سے ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. چنانچہ یہ چیز ہے کہ جس کو قرارداد پاکستان میں بڑے ابتدائی انداز میں بیان کیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ایک دن میں نمایاں نہیں ہو جاتی. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ خود قائد اعظم متحدہ ہندوستان کے حامی تھے, بلکہ اس کے سفیر کہے جاتے تھے. انہوں نے ابتدا میں یہی کوشش کی کہ ہندوستان کے جو آئین وجود میں آئے گا اس کے دائرے میں مسلمانوں کے حقوق کی کوئی راستہ نکالا جا سکے. وہ جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور مسلمانوں کا اعتماد ان کو حاصل تھا, تو انہوں نے اسی کو ایک عملی حل کی حیثیت سے پیش کیا, اور بتدریج مسلمانوں کے ہاں جو قیادت موجود تھی وہ پسپا ہوتی چلی گئی. پہلے تو مسلمانوں کی قیادت مولانا ابوالکلام آزاد کر رہے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کو
یہاں پر یہ جو دو ڈیفرنٹ قسم کی جو لیڈرشپ تھی, پولیٹیکل اور ریلیجیس, اس کو کیسے لے کے چل رہی تھی یہ؟
ये देखिए, ये नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महज कोई एक मजहबी रहनुमा थे, वो एक सियासी रहनुमा थे, और एक सियासी रहनुमा की हैसियत से वो कांग्रेस के प्लेटफार्म पर मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे थे। उनका नुक्ता नज़र ये था इस मामले में कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ना हमें अपने हुकूक़ के लिए कोई इस तरह के निकात मनवाने हैं। एक जमहूरी माशरा कायम होगा और हम अपनी सलाहियत की बुनियाद पर एक कौमी वतन में अपनी हैसियत मनवा लेंगे। ये एक नुक्ता नज़र है, इसको आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा उम्मीद पर मबनी है या इसमें ज़्यादा नज़री पहलू पेश नज़र है, लेकिन कायदे आज़म के सामने जो सूरत हाल थी, मुसलमानों की नफ्सियात, मुसलमानों की ज़हनी कैफियत, मुसलमान जिस पस मंज़र में एक तवील अरसे से दुनिया पर हुकूमत करते रहे थे, चुनाचे वो बार बार अगर आप उनकी तकरीरें सुने तो वो ये कहते हैं कि मुसलमान कभी भी इस बर्तरी को कबूल नहीं करेंगे, नफ्सियाती तौर पर कबूल नहीं करेंगे, और इस तरह हिंदुस्तान में मुस्तकिलन एक कशमकश रहेगी। लिहाजा अमली हल यही है, यानी एक प्रैक्टिकल हल है जो उन्होंने पेश किया, वो यही है कि एक अलग रियासत बना दी जाए। ये रियासत एक कौमी रियासत होगी, मुसलमानों की कौमी रियासत, उधर हिंदुस्तान में हिंदुओं की एक कौमी रियासत वजूद में आ जाएगी, उसमें भी कुछ अकलियतें होंगी, इसमें भी कुछ अकलियतें होंगी, और ये रियासत वतन के तसव्वुर पर होगी, यानी जिसमें कौमियत की बुनियाद वतन होगा। ये चीज़ है कि जिसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया गया, इसी को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान तकसीम हुआ, और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान के दोनों हिस्से वजूद में आए।
जावेद साहब, आपने फरमाया अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में फरमाया कि वो पॉलिटिकल वो भी व्यू रखते थे, लेकिन एक हम देखते हैं कि मजहबी लीडरशिप भी मौजूद थी और जिसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप में और जो मजहबी लीडरशिप है उसके डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस था, बुनियादी क्या फ़र्क था दोनों में?
जो मजहबी लीडरशिप उस वक्त मौजूद थी वो ज़्यादातर जमीयत उलमाए हिंद के पास थी, और जमीयत उलमाए हिंद के जो बड़े लोग थे, खुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी जमीयत उलमाए हिंद के सरबरा रहे, यानी उनकी एक मजहबी हैसियत भी थी। वो फिर कांग्रेस में चले गए तब उनकी एक सियासी हैसियत नुमाया हुई। तो जो तमाम जमीयत उलमाए हिंद के अकाबिर थे या बड़े लीडर थे या रहनुमा थे, वो ज़्यादातर उलमा थे। उन्होंने ये फैसला किया कि इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मौकफ ही दुरुस्त है, चुनाचे वो ज़्यादातर उनके साथ थे, लेकिन उनका एक हिस्सा बाद में फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का साथ देने के लिए भी तैयार हो गया, जिसमें मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी बहुत नुमाया हुए बाद में। तो एक हिस्सा, ज़्यादातर लोग वही थे कि जिन्होंने कांग्रेस के नुक्ता नज़र को या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नुक्ता नज़र को ज़्यादा सही समझा, और वो नुक्ता नज़र मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, वो ये था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, कई सूबों में हमारी हुकूमतें होंगी, हम हिंदुस्तान की इस सरज़मीन पर अपना हक रखते हैं, अगर हम कोई अलग मुल्क बनाते हैं तो इसके नतीजे में बहुत से मुसलमान यहाँ रह जाएंगे, लिहाजा हमें अपनी मुत्तहिदा कुव्वत के साथ यहीं रहना चाहिए और जमहूरी उसूल पर इस वतन में अपने हुकूक की हिफाजत करनी चाहिए। ये उनका नुक्ता नज़र था, और इधर ये नुक्ता नज़र था कि ये जो सूरत बन रही है इसमें मुसलमानों की तहजीब, सकाफत, रवायात, रसूम, मज़हब, उनकी ज़ुबान, इन सब चीज़ों को ख़तरात लायक हो जाएंगे, इसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, इसके लिए कोई दस्तूरी हुकूक कायम होने चाहिए, अगर ये मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो फिर हमें एक अलग मुल्क बना देना चाहिए। ये बड़ी सादा सी बात है जिसको बाद में हमने बहुत ज़्यादा नज़री बनाने की कोशिश की है, एक सादा मुकदमा है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की तहरीक उठी।
अच्छा, तो ये मुसलमानों जब ये जो तहरीक, दो डिफरेंट ओपिनियन आपने बताए, इसका मतलब मुसलमानों की जो अक्सरियत थी वो कायदे आज़म वाले ओपिनियन को सपोर्ट कर रही थी और इसी वजह से वो तहरीक जो है कामयाब भी हुई,
यानी बतदरीज ऐसा हो गया। ये मालूम है कि 1914 के करीब जब अल हिलाल और अल बिलाग का दौर दौरा था, उस वक्त मुसलमानों की क्यादत ज़्यादातर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही के हाथ में थी और मुसलमान ज़्यादातर उन्हीं पर एतमाद करते थे। उस ज़माने में कायदे आज़म भी इस नुक्ता नज़र के हामी नहीं थे, वो भी बड़े कांग्रेसी के बड़े लीडरों में शुमार होते थे, और भी बहुत से मुसलमान ज़ुआमा थे जो उस ज़माने में यही नुक्ता नज़र रखते थे। सर सैद ने इब्तदा में कुछ इस तरह के ख्यालात का इज़हार किया, फिर बाद में मुस्लिम लीग भी वजूद में आई, तो मुस्लिम लीग के सामने भी इस तरह का कोई मुतालबा इब्तदा में नहीं था, ये तदरीजी तौर पर हुआ। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले ये कोशिश की गई कि मुसलमानों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हो जाए, यानी पहली चीज़ तो ये है कि हुकूक को ख़तरा लायक है, इसका एहसास पैदा होना शुरू हुआ। दूसरे ये कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इकदामात तजवीज़ किए गए, ज़ाहिर है कि जो इकदामात तजवीज़ किए जाएंगे उनके लिए दस्तूरी ज़मानत ज़रूरी होगी, उसके लिए कोशिश की गई, ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। इस कोशिश की अपनी एक तारीख है, ज़ाहिर है कि हम इस मुख्तसर प्रोग्राम में वो पूरी तारीख नहीं सुना सकते, लेकिन उस तारीख को अगर आप पढ़ें तो ये मालूम होता है कि बहुत मुखलसाना तरीके पे मुसलमानों की क़यादत ने, खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा फार्मूला बन जाए जिसके नतीजे में मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही में रहते हुए मुसलमान अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इसमें जब कामयाबी नहीं हुई तो बतदरीज ऐसा हुआ کہ پاکستان کا مطالبہ سامنے آنا شروع ہو گیا. یہ تدریجی طور پر ہوا ہے, ایسا نہیں کہ پہلے ہی دن یہ چیز سامنے آ گئی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ آخری زمانے میں آ کر بھی کیبنٹ مشن پلان, یعنی جس میں متحدہ ہندوستان میں ایک فارمولہ بنا دیا گیا تھا, اس کو قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے قبول کر لیا تھا, لیکن پنڈت جواہر لال نہرو کے ایک بیان کے نتیجے میں وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا اور پھر مسلم لیگ اپنے اسی مطالبے پر واپس آ گئی کہ نہیں, ایک الگ ملک بننا چاہیے. تو یہ ایک تدریجی عمل ہے, یہ ایسا نہیں کہ ایک دن میں ہو گیا تھا.
اچھا جاوید صاحب, یہ آپ فرما رہے ہیں کہ قائد اعظم نے جو خالصتاً قومی اصول پر قومی جو ہے ریاستوں کا تصور دیا تھا, تو یہ مملکت پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو سفر ہے مملکت پاکستان سے اسلامی جمہوریہ, یہ کیسے ہوا اور یہ کیا قائد اعظم کے تصور میں یہ بات نہیں تھی؟
قائد اعظم تو بڑی سادہ سی بات کہہ رہے تھے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمان متحدہ ہندوستان میں اپنے حقوق کی حفاظت کی کوئی شکل نہیں نکال پائے, اس وجہ سے ایک قومی ریاست پاکستان کے نام سے وجود میں آنی چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مسلمان اس کے کوئی مالک ہو جائیں گے, یہاں ہندو بھی تھے, یعنی مشرقی پاکستان میں تو ان کی بہت بڑی تعداد تھی, یہاں بدھ بھی تھے, یہاں مسیحی بھی تھے, یہ سب مل کر اپنی ایک قومی ریاست بنائیں گے اور ہم جو حقوق چاہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان میں ملیں, ہم وہ حقوق ان کو یہاں دیں گے, اور اس طریقے سے وطن کی بنیاد پر ایک قومیت وجود میں آئے گی. یہ ایک جمہوری ریاست ہوگی, جمہوری اصولوں پر اس کا نظم چلایا جائے گا. اور اس میں جب لوگ ان سے یہ پوچھتے تھے کہ کیا یہاں قرآن و سنت کے قانون کے مطابق معاملات نہیں چلیں گے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, پارلیمنٹ میں وہی ہوں گے, اس لیے یہ سوال شرارت پر مبنی ہے. مسلمان جہاں اکثریت میں ہے, پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہے, تو وہ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں, پیغمبر کی سنت کے ماننے والے ہیں, اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں پر جو قانون سازی ہوگی وہ اللہ کے دین کے اصولوں کے مطابق ہوگی. جگہ جگہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے, ان کا تصور بالکل واضح تھا. دیکھیے, جہاں بھی آپ کوئی حکومت قائم کرتے ہیں تو ایک چیز ہے ریاست. ریاست تو آپ جانتے ہیں کہ حکومت سے ایک مختلف چیز ہوتی ہے. یعنی ریاست کے بارے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کس بنیاد پر قائم ہوئی ہے. پاکستان کی ریاست کس اصول پر قائم ہوئی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وطنی قومیت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے, جس طرح کے دنیا میں جدید قومی ریاستیں اب قائم ہو رہی ہیں, اسی اصول پر قائد اعظم نے اس کا مطالبہ کیا. اس میں حکومت کون کرے گا؟ ظاہر ہے حکومت وہ لوگ کریں گے جن کی اکثریت ہوگی. تو یہاں اکثریت کیونکہ مسلمانوں کی تھی, اس وجہ سے قائد اعظم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, ان کے پاس اپنا ایک قانون موجود ہے, اس کا ظہور ہو جائے گا اور یہ بالکل جمہوری طریقے سے ہوگا. اس کے لیے آپ کو کوئی دستوری تحفظات کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تو بنا ہی اس اصول پر تھا کہ چونکہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہ اپنے مذہب, اپنی روایات, اپنے رسوم, اپنی ثقافت کے ساتھ جیسے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کریں. تو اگر مسلمان چاہیں گے کہ ان کی پارلیمنٹ میں اسلام کی روشنی میں قانون سازی ہو, تو چونکہ ان کی اکثریت ہے, ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ سادہ بات ہے جو قائد اعظم نے کہی.
ٹھیک ہے, یہاں کوئی کوسچن ہے کسی کا؟
السلام علیکم, میرا نام خاور مغل خان ہے. میرا کوسچن یہ ہے کہ پاکستان جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین اور آئین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اسلامی بنایا جا سکے؟
ہمارے ہاں اس وقت ہمارے آئین میں بہت سی اسلامی دفعات لکھ دی گئی ہیں, قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا جا چکا ہے, بہت سے قوانین اسلام کے نام پر یہاں نافذ ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کیا چیز ہے کہ جس کی مزید ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ آپ نے خود بتا دیا کہ نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے.
جاوید صاحب, اس کے ضمن میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کا یہ اوپینین تھا کہ یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہوگی اور وہ جیسے چاہیں گے اس طرح سے فیصلہ ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اسلام, اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ اسلام کی بنیاد پر فیصلے کریں گے. اگر یہاں پر اس وقت اکثریت ہے اور وہ اکثریت مملکت پاکستان کے بجائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پریفر کر رہی ہے, تو آپ کی رائے, آپ نے جو اکثر اپنی رائے کا ذکر کیا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. وہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے آپ کی رائے ہے, لیکن یہاں کے جمہور کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے, تو پھر کیا پرابلم ہے؟
جمہور کے فیصلے کی بنیاد پر ریاست کی نوعیت طے نہیں کی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ریاست کو یا تو آپ اس اصول پر قائم کریں گے کہ ایک بہت بڑی اکثریت نے یا ایک قوم نے یا ایک گروہ نے یا ایک طبقے نے اس کو فتح کر لیا ہے, تو پھر تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ فاتح ہیں, جو کچھ آپ کی زبان سے نکلے گا وہی دستور ہے, وہی قانون ہے.
جاوید صاحب, دیکھا جائے تو ایک طرح سے فتح ہی کیا نا, ہم نے انڈیپینڈنس جو انگریزوں سے لی.
نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کرایا آپ نے, ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی گئی, یعنی یہ کوشش کی گئی کہ ہندوستان انگریزوں سے آزاد ہو جائے. آزادی کی بنیاد کیا تھی؟ جمہوریت. یعنی لوگوں کو حق ملنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں.
وہی جمہوریت ہی تو کہہ رہے ہیں
لوگوں نے, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک الگ مملکت بنائیں گے.
ٹھیک ہے,
اور یہ الگ مملکت جس اصول پر بنائی گئی اس کا میں نے پورا پس منظر آپ کو بتا دیا ہے. اب یہ ریاست کس نوعیت کی بنائی ہے آپ نے, کس طرح کی ریاست بنائی؟ کیا آپ نے یہ ریاست اس اصول پر بنائی کہ یہ اب مسلمانوں کی ملکیت ہو گئی ہے اور ادھر ہندوستان ہندوؤں کی ملکیت ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ بھی ایک وطنی قومیت کی بنیاد پر بننے والی ریاست ہے, یہ بھی ایک وطنی قومیت کی بنیاد پر بننے والی ریاست ہے. دونوں ریاستوں میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, وہاں ہندو بھی ہیں, وہاں مسلمان بھی ہیں, وہاں بدھ بھی ہیں. اس وقت مسلمان وہاں 20 کروڑ سے زیادہ ہیں. اگر آپ غور کریں تو بہت بڑی تعداد ہے, 20 کروڑ کوئی معمولی تعداد نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ اس اصول پر نہیں بنی کہ اس حصے کو ہندوؤں نے فتح کر لیا ہے اور اس فتح کے نتیجے میں اب ان کو حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پر ایک ہندو ریاست قائم کر دیں. اسی طرح یہ اس اصول پر نہیں بنائی گئی کہ اس کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے. قومی ریاستیں بنائی گئیں. قومی ریاستوں میں حکومت کون کرے گا؟ حکومت جمہور کرتے ہیں. یعنی جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ حکومت کرنے کے لیے جس کو اکثریت ہے. دیکھیے دونوں کا فرق سمجھ لیں. ریاست ریاست پاکستان ہے, میں اس کا ایک شہری ہوں, آپ اس کے ایک شہری ہیں, ہم سب اس ریاست کے باشندوں کی حیثیت رکھتے ہیں, برابر کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت یہاں پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے, مسلم لیگ کی ہو سکتی ہے, تحریک انصاف کی ہو سکتی ہے, کل کوئی اور جماعت حکومت کر سکتی ہے. حکومت کسی کی بھی ہو سکتی ہے. کوئی حکومت اپنا منشور لے کے آتی ہے. جب سیاسی پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں تو اپنا منشور پیش کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ جس کی تائید کرتے ہیں وہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے. وہ وہاں چاہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کے جو قرآن مجید میں قوانین بیان کیے گئے وہ نافذ کیے جائیں. کریں نافذ, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ریاست کی نوعیت طے کرنے کا کام جمہور کا نہیں ہے, وہ ریاست کے پورے باشندوں کا کام ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس موقع کے اوپر ریاست کی نوعیت طے کرنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی تھی, کسی ایک غیر مسلم نے بھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا. 13 اس وقت غیر مسلم تھے آپ کی دستور ساز اسمبلی میں, ان میں سے کسی نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا. تو اس وجہ سے وہ چیز جو انصاف کے خلاف ہے میں اس کی تائید نہیں کر سکتا. مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں, ان کو پورا حق ہے, بلکہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق یہاں قانون سازی کریں. ظاہر ہے کہ اس معاملے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. میں نے تو اس پر بہت کام کیا ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ شریعت کیا ہے, اس شریعت کے آداب و حدود کیا ہیں, وہ ریاست سے کہاں متعلق ہوتی ہے, ریاست سے متعلق اس کے احکام کیا ہیں, ان کی ایک پوری فہرست مرتب کر کے بتا دی ہے. یہ ضرور ان کو کرنا چاہیے, لیکن ریاست کی نوعیت طے کرنا اس کا حق ان کو حاصل نہیں ہے. یہ ریاست کی نوعیت یہ ہے کہ یہ وطن کی بنیاد پر قائم ہونے والی ریاست ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. تو پاکستان ایک قومی اور وطنی ریاست کی بنیاد پر ہمیشہ رہے گا اور موجود ہے. اس کے اندر حکومت کرنے کا حق جمہور کو ہے, اکثریت, یعنی یہ اصول مان لیا گیا ہے. اور جمہور جس قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ نافذ کرے, اس کے اوپر تنقید ہوگی, کوئی غلطی ہوگی, کل جمہور کی اکثریت اس کو تبدیل کر سکتی ہے. ریاست کی نوعیت طے کرنے کا حق ان کو حاصل نہیں.
ریاست کی نوعیت کا تعین کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے, ہر باشندے کو ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا, تو آپ ہی کے فارمولے کو لے کے چلتے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہر باشندہ ہے وہ اس کا نمائندہ موجود ہے, اور یہ ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے, جمہوری سسٹم ہے, ہر باشندے کا نمائندہ وہاں موجود ہے, اور وہ فیصلہ اگر کر رہے ہیں کہ اس ریاست کی نوعیت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونی چاہیے اور امرہم شورا بینہم والے پرنسپل پہ مان رہے ہیں, تو پھر یہ آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ ریاست کو سیکولر ہی ہونا چاہیے ہر حال میں؟
میں نے تو یہ لفظ کبھی نہ استعمال کیا ہے, نہ میں اس کو استعمال کرنا کبھی پسند کرتا ہوں. میرے نزدیک ریاست کی نوعیت طے کرنے کا کام تاریخ کرتی ہے. آپ کون سی ریاست قائم کر رہے ہیں؟ میں نے گزارش کیا کہ اگر آپ فتوحات کی ریاست قائم کر رہے ہیں, اس کی بنیاد پر آپ نے ریاست قائم کیا, جیسے برطانوی سلطنت تھی, تو وہاں تو ظاہر ہے کہ بادشاہ سلامت طے کریں گے کون سی ریاست ہونی چاہیے کون سی نہیں ہونی چاہیے. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ فتوحات کی بنیاد پر ریاستیں قائم ہونی چاہیے یا میں اس کی تائید کروں گا. یہ ایک تاریخی عمل ہے. آپ یہ بتائیے نا مجھے کہ آپ کی قومیت کیا ہے, پاکستانی ہے یا مسلمان ہے؟ آپ جب اپنے پاسپورٹ پر لکھتے ہیں تو پاکستانی لکھتے ہیں نا.
ٹھیک,
ایک ہندو بھی یہی لکھتا ہے, ایک بدھ بھی یہی لکھتا ہے, ایک سکھ بھی یہی لکھتا ہے, ایک مسیحی بھی یہی لکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وطنی قومیت کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کی ہے. وطنی قومیت کی بنیاد پر جو ریاست قائم کی گئی ہے وہ پاکستان ہے. اس کا نام آپ نے پاکستان رکھا.
اس کا نام پاکستان ہے نا.
جب آپ تحریک چلا رہے تھے اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم اس کا نام اب مذہب کے نام پر رکھنا چاہتے ہیں.
ٹھیک,
تو یہاں بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں, انہیں آمادہ کیجیے کہ وہ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. قرارداد مقاصد کے حق میں کسی ایک غیر مسلم کا ووٹ بھی نہیں آیا. اس لیے دستوری معاملات, یعنی جب آپ ایک قوم کا دستور بنا رہے ہوتے ہیں, جب قوم کی نوعیت طے کر رہے ہوتے ہیں, یہ محض اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے. اکثریت کی بنیاد پر آپ کو حق حکومت حاصل ہے, اور حق حکومت حاصل ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو قانون سازی کا حق ہے. آپ قانون بنائیں, آپ کو مسلمان کی حیثیت سے اپنی شریعت پر عمل کرنا چاہیے, اسی کی ہم سب دعوت دیتے ہیں. یعنی ایک فرد کی حیثیت سے مجھے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، اسی طرح جب میں مسلمانوں کا حکمران ہوں تو اس حیثیت سے بھی اللہ نے مجھے کچھ احکام دیے ہیں، مجھے ان کی پیروی کرنی ہے، یہ مجھے حق حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، اکثریت کی بنیاد پر، جمہور کی بنیاد پر حق کی حکومت حاصل ہوتا ہے، ریاست کی نوعیت طے کرنے کا حق ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک، ایک یہاں سے کوئسچن لیتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام سید معظم الدین ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا کسی معاشرے کو اسلامی کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوگا یا کچھ چیزوں کو اپنا کر کافی ہے اس کے لیے اپنانا اس کے لیے؟
کسی معاشرے کو اسلامی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، میں جب مسلمان ہو جاتا ہوں تو میں گویا یہ بات مان لیتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اللہ کی ہدایت مل گئی ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کسی علاقے کے اندر اگر بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ان حقائق کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ایک دن ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور ہمیں یہ ہدایت محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ملی ہے، تو اس کا ظہور ان کی انفرادی زندگی میں بھی ہوگا، ان کی اجتماعی زندگی میں بھی ہوگا۔ اس کے لیے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ ظہور بہتر طریقے پر ہو تو اس کا طریقہ خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو نصیحت کر سکتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، خاندان کو چاہیے کہ پہلے خاندان کی تربیت کریں، سوسائٹی میں بحثیت مجموعی تعلیم کا نظام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کا ایک ممبر قائم کیا گیا ہے، اس میں حکومت سے بھی کہا گیا ہے کہ حکمران وہاں آئیں اور وہ معاشرے کے اندر جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کے لیے لوگوں کو نصیحت کریں، تلقین کریں۔ تو یہی طریقہ ہے جو آپ اختیار کریں گے، اس کے نتیجے میں یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کی کتنی بات مانتے ہیں اور کتنی نہیں مانتے، کچھ زیادہ مانیں گے کچھ کم مانیں گے، یہی چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو آپ مسلمانوں کے معاشرے میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں فرد کو مخاطب کیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، وہ اپنے آپ کو بہتر بنائے، وہ اپنے مذہب کے تقاضوں کو پورا کرے، اپنی روایات کو اپنے پیش نظر رکھے، اس کے اندر جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کو توانا کرنے کا کام یہ ہے در حقیقت جو کرنا ہے۔ علماء کی بھی ذمہ داری یہی ہے اور باقی لوگوں کی بھی ذمہ داری یہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ لوگوں کی ایکسیپٹنس کے لحاظ سے نکلے گا، یعنی وہ کتنا کسی چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اس میں مجھے یا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم بزور یا قانون کی طاقت سے کسی چیز کو ان پر ٹھونس دیں، یعنی لوگوں کو بتانا ہے، تعلیم دینی ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے اور لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کتنی بات کو قبول کرتے ہیں، کتنی بات کو قبول نہیں کرتے۔
ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہے۔
السلام علیکم سر، میرا نام سید علی حیدر ہے۔ سر جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے سر، یہ ایک اچھی قیادت سے محروم رہا ہے۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ اچھی قیادت سے محروم قوم کی اکثریت اپنے صحیح فیصلے کیسے کر سکتی ہے؟
پاکستان اچھی قیادت سے محروم نہیں ہے، پاکستان اچھی قوم سے محروم ہے۔ اصل میں ہم اوپر دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، کاروبار میں اسلامی حدود کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، اپنا وقت ٹھیک طریقے سے صرف کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے مذہب کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو قومی حیثیت سے ہم گراوٹ میں ہیں۔ جب قومی لحاظ سے پستی میں کوئی قوم گر جاتی ہے تو قیادت بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیادت اچھی میسر نہیں آئی آپ کو، صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ قوم پر محنت کریں، جس وقت قوم اچھی ہوگی، اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا، ریاست اور حکومت اسی کا ظہور ہوتا ہے، وہ اوپر سے نہیں لائی جا سکتی۔ انسان کو اعلیٰ انسان بنانے کا کوئی دوسرا طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکا۔ انسان جبلتوں کا پابند نہیں ہے، جانوروں کی طرح یہ نہیں ہے، کچھ انسٹنکٹس ہیں جن کی وہ پیروی کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خام جگہ سے شروع کرتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے، اپنی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اپنی تہذیب کرتا ہے، یا جس کو مذہبی اصطلاح میں کہتے ہیں اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایجوکیشن، ہماری ساری توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو تعلیم دے کے مہذب قوم بنائیں، اس کو زندگی کے آداب سکھائیں، اس کو بتائیں کہ اس کو ووٹ کیسے دینا ہے، رائے کیسے دینی ہے، اختلاف کیسے کرنا ہے، مل جل کر کیسے رہنا ہے، اعلیٰ اخلاق کے مطابق زندگی کیسے بسر کرنی ہے، گھریلو معاملات میں خدا کے حدود کا کیسے پاس کرنا ہے، اپنی معیشت میں، معاشرت میں ان کا کیسے پاس رکھنا ہے۔ جتنا زیادہ لوگوں کی تربیت آپ کریں گے، اس کا ظہور اصل میں ریاست میں ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہی بالکل غلط لوگوں نے ذہن میں قائم کر لی ہے کہ آسمان سے کوئی مسیحا آئے گا اور وہ آ کر ہم سب کو ٹھیک کر دے گا۔ نہیں، ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ ہم اپنی قوم کو، پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، پھر اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں۔ آپ ذرا ایک سروے کر کے دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طریقے سے اپنے دین ہی کو جاننے کے لیے کبھی وقت نکالا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ تو اس وجہ سے ہمیں دوش اپنے آپ کو دینا چاہیے، قیادت کہیں آسمان سے نہیں آتی، قیادت قوم سے پیدا ہوتی ہے، جیسی قوم ہوگی ویسی قیادت ہوگی۔ موجودہ زمانے میں آپ جمہوری اصول پر نظم چلا رہے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام حفصہ خالد ہے۔ سر، پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے جبکہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں جمہوریت نہیں ہے، تو پھر ان کا نظام ہم سے بہتر کیوں ہے؟
یہ فیصلہ تو کرنا بڑا مشکل ہے کس کا نظام بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت اصل میں اس اصول کو ماننے کا نام ہے کہ لوگوں کو حکومت کرنی ہے، لوگوں کو حکومت کا فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کو منتخب کر کے اپنے حکمرانوں کا تقرر کرنا ہے، لوگوں کی مرضی سے وہ ذمہ داری سنبھالیں گے، لوگوں کی مرضی ان کو حاصل نہیں رہے گی تو یہ ذمہ داری بھی ان کے پاس نہیں رہے گی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ آزاد ہوں گے، وہ اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں گے، نقطہ نظر بیان کرنے میں آزاد ہوں گے۔ تو جن مملکتوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کے اندر تو آپ سانس بھی نہیں لے سکتے، تو اس وجہ سے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے اس ملک میں بیٹھ کر تنقید کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں۔ بحثیت مجموعی پاکستان سے بہتر ملک آپ کو دنیا کے کسی خطے میں اور نظر نہیں آئے گا۔ جتنی آزادی اور حریت یہاں رہی ہے، جیسے مواقع ہم کو میسر ہے اپنی بات کہنے کے، یہ کہیں بھی میسر نہیں۔
جاوید صاحب، ایک بنیادی سوال ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے رائے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکمران منتخب ہوں گے۔ ایک بنیادی سوال جو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ جمہوریت کے قائل ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام ہمیں جمہوریت کا تصور نہیں دیتا بلکہ وہ تو خلافت کا تصور دیتا ہے۔
اسلام میں تو یہ بات سب سے پہلے کہی گئی، یعنی موجودہ جو تاریخ ہے دنیا کی اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن نے یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کا نظم جمہوری اصولوں پر قائم ہوگا۔ امرہم شورا بینہم، یعنی اس سوال کا قرآن مجید نے واضح اور قطعی جواب دے دیا کہ مسلمانوں کے ہاں حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر آئے گی، یعنی لوگوں کی رائے سے، لوگوں کے مشورے سے حکمران اب آئیں گے، انہی کے مشورے اور ان کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم رکھیں گے، اس سے محروم ہو کر رخصت ہو جائیں گے۔ تو یہ تو قرآن مجید کا بیان کردہ اصول ہے، اور قرآن مجید کے اس اصول پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اسی کے مطابق خلفائے راشدین کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ اسلام میں جو بات کہی ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے کی بنیاد پر قائم ہوگا، یہی جمہوریت ہے۔
ہمارے جو خلیفہ منتخب ہوئے تھے وہ بھی پورے جمہور کی رائے سے منتخب ہوئے؟
جی یقیناً، ظاہر بات ہے کہ جمہور کی رائے کیسے لینی ہے، اس کے لیے قبائلی معاشرت میں اور طریقہ اختیار کیا جائے گا، آج کے زمانے میں اور طریقہ اختیار کیا جائے گا، ہو سکتا ہے 200 سال بعد بالکل مختلف طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس زمانے کے تمدن میں اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو اس طرح ووٹ ڈالنے کے لیے کہیں، اس میں چونکہ قبائلی لیڈر موجود ہوتے تھے تو ان کے مشورے اور ان کی رائے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے فیصلے کیے جاتے تھے، یہی اس زمانے کا جمہوری طریقہ تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے آپ کے خلفائے راشدین بالکل اسی طرح منتخب ہوئے، اسی طریقے سے لوگوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا، کوئی کو نہیں ہوا، کوئی جتھا نہیں منظم کیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگلے دن ہتھیار باندھ کر نہیں آئے تھے، مسجد میں آ کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، لوگوں نے اس کی تائید کی اور انہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھا۔ بالکل اسی طریقے سے، آپ اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا بلکہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کس طرح جمہوری طریقے پہ مشورہ ہوا ہے، کیسے رائے دی گئی ہے، کیسے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بالکل جمہوری اصولوں پر فیصلے کیے۔
گویا جاوید صاحب، لاسٹ نوٹ میں جاننا چاہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ جو جمہوری طریقہ ہے وہ اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ پروسیجر کیا ہے حکمرانوں کو منتخب کرنے کا، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، تاہم فیصلہ جمہوری طریقوں سے ہی ہوگا۔
اصول یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا، دیکھیے نا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمران کا تقرر کیسے ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے ایک طبقے کو حکمرانی کا حق حاصل ہے،
ٹھیک،
مثال کے طور پر قدیم یونانی فلسفی کہتے تھے کہ فلسفیوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے، کوئی آدمی کہتا ہے علماء کے پاس ہونی چاہیے، کوئی اور بات کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے۔ تو یہ بنیاد ہو گئی۔ اب لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے آپ طریقہ کیا اختیار کریں گے، وہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے ہوگا۔ آج ایک اختیار کیا جا سکتا ہے، کل دوسرا اختیار کیا جا سکتا ہے۔
میں آپ سے ایک صرف کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں، 1940 کے اس سے جو تحریک پاکستان میں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کی روشنی میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ کنٹروورسی کیا ہے؟ آپ ہمیں غلط ہسٹری بتائی گئی ہے یا وہ غلط تھا؟
نہیں، دیکھیے جب عوام میں کوئی تحریک جاتی ہے اور وہاں نعرے کیا لگتے ہیں، وہ عوام جو بھی چاہے لگا لیں۔ آپ جانتی ہیں کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، تو جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز مذہب ہے، اس لیے کہ مذہب کی بنیاد پر آپ لوگوں کے اندر ایک جذباتی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس موومنٹ کی قیادت کر رہے تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے ممتاز ترین حیثیت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، ان کی تقریریں موجود ہیں، ان کی تحریریں موجود ہیں، ان کے مجموعے اس وقت شائع ہو چکے ہیں, آپ ان کو پڑھ لیجئے, وہ دو ہی باتیں کہتے ہیں, کوئی ان کی زندگی کے پورے اس عمل میں کنٹرڈکشن نہیں آپ کو نظر آئے گی, دو ہی باتیں کہتے ہیں. یہ جدید جمہوری اصولوں پر قائم ہونے والی ایک وطنی حکومت ہوگی, اس میں مسلمانوں کو اکثریت ہے اور مسلمان اپنے مذہب کے مطابق یہاں پہ قانون سازی کریں گے, یہ دو باتیں کہتے ہیں.
ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسکرین پر آپ کو ایک ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا, آپ اس ای میل ایڈریس کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. آپ کے جو کوشچنز ہوں گے وہ ہم کسی اگلے پروگرام میں اس کو ٹیک اپ کریں گے, اور اگر کوئی اور ٹاپک جس پر آپ ڈیبیٹ سننا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اس پر ہم کوئی پروگرام ضرور ارینج کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.